السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفسیر سورۃ آل عمران آیت نمبر 4 سے ہم اسٹارٹ کریں گے انشاءاللہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ارنی الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنی الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. جیسے کہ ہم پیچھے پڑھ چکے تھے آیت نمبر 3 میں کہ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے تورات اور انجیل کو، یعنی اہل کتاب کو جو دی گئی تھی، وہ بھی حق کے ساتھ ہی نازل کی گئی تھی. اللہ نے پہلے بھی کتابیں نازل کیں اور اب اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا. تو آیت نمبر 4 سے دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء لا اله الا هو العزيز الحكيم. من قبل، پہلے، ہدن، ہدایت، للناس، لوگوں کے لیے، وانزل الفرقان، اور اس نے نازل کی فرق کرنے والی، ان الذین، بے شک جنہوں نے، کفروا، کفر کیا انہوں نے، بی آیات اللہ، اللہ کی آیات کا، لہم، ان کے لیے، عذاب، عذاب شدید، شدید، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، عزیز، زبردست ہے، ذو انتقام، انتقام والا ہے. ان اللہ، بے شک اللہ، لا نہیں، یخفا، چھپتی، علیہ، اس پر، شیئن، کوئی چیز، فی الارض، زمین میں، ولا فی السما، اور نہ آسمان میں، هو الذی، وہ جو، یصورکم، وہ صورت بناتا ہے تمہاری، فی الارحام، رحموں میں، کیف یشا، جیسے وہ چاہتا ہے، لا الہ الا هو العزیز الحکیم، نہیں کوئی الہ مگر وہی، زبردست ہے، حکمت والا ہے. یہ لفظی ترجمہ تھا. روانی والا ترجمہ ہم دیکھیں گے. اس سے پہلے ہدایت کے لیے واسطے لوگوں کے، اور نازل کیا اس نے فرقان، بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ساتھ اللہ کی آیتوں کے واسطے، ان کا عذاب شدید ہے، اور اللہ غالب ہے، بدلہ لینے والا ہے. بے شک اللہ نہیں مخفی اس پر کوئی چیز، زمین میں اور نہ آسمان میں، یعنی چھپی ہوئی نہیں ہے، وہی ہے جو صورتیں بناتا ہے تمہاری رحموں میں جس طرح چاہتا ہے، نہیں کوئی معبود مگر وہی غالب ہے اور خوب حکمت والا ہے. ایک اور ترجمہ دیکھتے ہیں. یعنی اب اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا جو، یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے. اب جو لوگ اس کی آیات کا انکار کریں انہیں سخت سزا ملے گی، اور اللہ تعالیٰ زور آور ہے، برائی کا بدلہ لینے والا ہے. اللہ وہ ہے جس سے کوئی چیز، خواہ وہ زمین میں ہو یا آسمان میں، پوشیدہ نہیں رہ سکتی. وہی جسے چاہتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں بناتا ہے جیسی چاہتا ہے. اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. سبحان اللہ. سورۃ آل عمران کی جو آیات ہیں، ویسے تو قرآن کی ہر آیات ہی ہمیں اس طرح سے غور و فکر پر مجبور کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کا ہمیں احساس دلاتی ہے کہ بے اختیار انسان کی زبان سے سبحان اللہ اور اللہ اکبر نکلتا ہے کہ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیسے دنیا بنائی، کیسے اس میں خوبصورتی رکھی، اور کیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی، کیسے اس کے لیے پھر ہدایت کے دروازے کھولے، اور اس کے لیے پیغمبر اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے، کتابیں نازل کیں تاکہ انسان کی ہدایت کا سامان ہو سکے. لیکن انسان ہمیشہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس کے ذہن پر ایک طرح سے گرد پڑ جاتی ہے، اور وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر اللہ تعالیٰ کی کتابوں کو، اس کے احکامات کو، اس کی تعلیمات کو بھلا دیتا ہے. اور آج ہم اہل ایمان ہونے کے باوجود یا اہل قرآن ہونے کے باوجود بھی ہم قرآن سے وہ فائدہ نہیں اٹھا پا رہے، یا اس سے جو مقصد ہمیں حاصل کرنا تھا وہ مقصد نہیں حاصل کر پا رہے. کیوں؟ کیونکہ ہم قرآن کی آیات کو اس طرح سے سمجھنا ہی نہیں چاہتے ہیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ نازل فرمائی ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتابوں کی بات کی ہے، اور سورت کی شروعات، جیسے کہ ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا، کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا کہ کوئی ہے ہی نہیں، کوئی معبود کوئی ہے ہی نہیں، الہ صرف وہی ہے، معبود صرف وہی ہے، عبادت کے لائق صرف وہی ہے، وہ الحی القیوم ہے. اور چونکہ وہ الحی القیوم ہے، اس کی صفت ہے، اسی لیے اس نے اپنے بندوں پر کتابیں نازل فرمائی، اس سے پہلے کے انبیاء پر بھی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر ایک مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ کا ہم پر ایک احسان ہے کہ اس نے ہماری ہدایت کے لیے کتابیں نازل کی، اور اس سے پہلے بھی وہ نازل کر چکا ہے لوگوں کے لیے۔ یہاں پر فرقان کی بات آئی ہے، جو کوالٹیز، جو صفات قرآن کی ہیں وہی کوالٹیز اور وہی صفات تورات کی بھی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بھی صاحب شریعت نبی تھے، یعنی ان کو بھی شریعت عطا کی گئی تھی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی۔ تورات میں وہ تمام احکامات موجود تھے جو آج قرآن میں بھی موجود ہیں، اسی لیے یہاں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل نازل کی تھی، اس میں بھی فرقان، یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا وہ دراصل حق اور باطل کا فرق کھول کے رکھ دینے والی تھی۔ فرقان فرق سے نکلا ہے، جو جدا جدا کر دے حق اور باطل کو، دونوں میں ڈفرینشیٹ کر کے ہمیں بتا دے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ کسوٹی کب پیدا ہو سکتی ہے ہمارے اندر، یعنی ہم کب حق کو حق کہہ سکتے ہیں اور باطل کو باطل کہہ سکتے ہیں؟ کیا کوئی دنیا کی ڈگری ہمیں یہ بات بتا سکتی ہے یا یہ جواز فراہم کر سکتی ہے کہ ہم حق کو حق پہچان سکیں گے اور باطل کو باطل کہہ سکیں گے؟ نہیں۔ اب دیکھیں، ہر انسان کے اندر یہ جو دل ہے، ہمارا نفس ہے، ایک ضمیر جس کو ہم کہتے ہیں، یہ آپ کو دنیاوی کتابوں سے آپ کا ضمیر بیدار نہیں ہو سکتا، یا دنیاوی تعلیم جو صرف دنیا کی حد تک رہ جائے اس سے آپ حق اور باطل کو نہیں پہچان سکتے۔ یہ اللہ کی کتابیں ہیں، رسولوں کی تعلیمات ہیں، اور اللہ کی کتاب کو پڑھنے کے باوجود بھی وہ آپ کا سلامت دل ہے، یعنی دل کی سلامتی جب تک نہ ہو آپ حق اور باطل میں فرق نہیں کر سکتے۔ بعض اوقات بڑے بڑے علامہ، ایون قرآن کے عالم بھی بہک جاتے ہیں اور قرآن کی آیتوں کا غلط مطلب بیان کرتے ہیں۔ تو یہ جو دل سلامت ہے یا دل گرویدہ ہے، اللہ من اتی اللہ بقلب سلیم، کہ اللہ تعالیٰ کے پاس وہ قلب سلیم ہی کامیاب قرار پائے گا، تو یہ قلب سلیم بہت زیادہ ضروری ہے۔ جیسے ہم نے پچھلے 3 کلاسز سے پڑھا نا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ کو کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے، تو آپ قرآن سمجھنے کے لیے جب آتے ہیں تو جب تک آپ سادہ دل لے کر نہیں آئیں گے اور ایک پرٹیکولر سوچ لے کر نہیں آئیں گے تب ہی آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اگر آپ پہلے سے ایک لمیٹیڈ اور پرٹیکولر سوچ لے کر آ رہے ہیں، یا تعصب کے ساتھ آ رہے ہیں، یا کچھ پہلے سے بنے بنائے ذہن کے ساتھ آ رہے ہیں، تو آپ کبھی بھی قرآن سے وہ فائدہ اٹھا ہی نہیں سکتے، آپ کے لیے پھر یہ فرقان ثابت نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں، اس زمانے میں جو بڑے بڑے شاعر تھے اور بڑے بڑے سرداران مکہ کے اور آس پاس کے، شاعر اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے تھے، لیکن جب انہوں نے قرآن پڑھا تو ان کا دل چونکہ سلامت تھا تو وہ فوراً سرنڈر کر دیا انہوں نے اپنے آپ کو، کہ اس کے جیسا کلام تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اسی لیے قرآن کو سمجھنے کے لیے سادہ دل ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، کہ آپ اس کی ہدایت کو پھر اپنے اندر جذب کرتے چلے جائیں۔ اور یہ ہدایت کی ہی بات کی گئی، اور آج ہم دیکھیں کہ ہدایت کی بات، قرآن دراصل ہدایت ہے، ہدایت رہنمائی، یعنی صحیح راستے کی طرف انسان کو گائیڈ کرتا ہے، لے جاتا ہے، اس راستے کی طرف لے جاتا ہے انسان کو جو اس کے لیے کامیابی کی ضمانت ہے، جس میں اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں ہیں۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بھی بات فرما دی کہ جو لوگوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کا، ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ایسی زبردست ہے۔ عزیزن کا جو معنی ہے وہ بہت ہی وسیع معنی ہے، وہ زبردست ہے، ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے، سخت چیز کو بھی کہتے ہیں، اور وہ بدلہ لینے پر قادر ہے، ذو انتقام، انتقام لینے پر قادر ہے ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ کی کتاب سے ہدایت حاصل کرنا، اس کو فرقان بنانا، اس کو کسوٹی بنانا، یہی اس کا مقصد ہے۔ اور جو پہلے کی کتابیں تھیں وہ بھی انہی تعلیمات پر مشتمل تھیں، لیکن قرآن نے ان سب کو جمع کر دیا۔ تو یہ کتاب دراصل قرآن پہلی کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے، پہلے کی کتابیں بھی اللہ کی طرف سے تھیں، لیکن آج جو ٹیکسٹ پایا جاتا ہے اس میں تبدیلی ہو چکی ہے، لیکن جو قرآن سے میچ کرتی ہیں سمجھے وہ اللہ کی آیات ہیں، وہ ابھی باقی رہ گئی اس میں۔ تو قرآن اب ثابت ہے، منزل من اللہ ہے، اس کی حفاظت کی گئی ہے، اہل کتاب نے اپنی کتابوں میں تحریف کر دی۔ آپ کو معلوم ہوگا نا کہ ان لوگوں نے اس کے معنی کو بھی چینج کر دیا اور اس کے ٹیکسٹ کو بھی چینج کر دیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام پر پہلے وہ تختیاں بھی نازل ہوئی تھیں جس میں احکام تھے حلال و حرام کی صورت میں، اور وہ وحی بھی ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوتی تھی۔ لیکن جو آج بائبل موجود ہے، جس کو عہد نامہ قدیم یا عہد نامہ جدید کہا جاتا ہے اور تورات کا نام دیا جاتا ہے، اس میں بہت ساری چیزیں شامل کر دی گئی ہیں۔ اور انجیل جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اس میں دراصل عیسیٰ علیہ السلام کے خطبات تھے، نصیحتیں تھیں، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے تھیں وحی کی روشنی میں، کیونکہ انجیل میں اخلاقی تعلیمات پر زور دیا گیا ہے. کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کس کی شریعت کو فالو کرنے آئے تھے؟ آپ جانتے ہوں گے نا، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہی کو فالو کرنے کے لیے آئے تھے. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک کرائٹیریا دے دیا ہے کہ تم اہل کتاب کی باتوں کی نہ تصدیق کرو نہ تکذیب کرو، یعنی خاموشی اختیار کرو. رہی وہ باتیں جو قرآن کے خلاف ہیں تو ان کے غلط ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کی وحی ہوتی ہے وہ اس میں کبھی اختلاف نہیں پایا جا سکتا، وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتی. یعنی قرآن میں جو کچھ ہے وہی حق ہے، اور جو قرآن نے جس کو باطل قرار دیا وہی باطل ہے. اور یہی ہے فرق کرنے کا مطلب، یعنی فرقان کا مطلب. یعنی آج ہم بائبل یعنی تورات یا انجیل کے اس حصے کو تو لے سکتے ہیں جو قرآن سے میچ کرتا ہے، لیکن جو قرآن کی مخالفت والا حصہ ہے اس کو ہم چھوڑ دیں گے. آپ دیکھیں کہ جو اس وقت اہل کتاب تھے، مشرکین تھے، کافر تھے، کیا حال ہوا ان کا؟ کیا وہ اپنی کوششوں میں، اپنے عزائم میں، جو ان کے مذموم عزائم اور ارادے تھے کہ اسلام کو بدنام کرنا، مسلمانوں کو تکلیفیں دینا، ظلم و ستم کرنا، کیا وہ اپنی کوششوں میں کامیاب ہو سکے؟ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے بیک پر، عزیز ذو انتقام کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ سخت ہے، اللہ تعالیٰ زبردست ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. وہ دشمنوں سے ویسا ہی بدلہ لے سکتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ، لیکن اللہ تعالیٰ پہلے ڈھیل دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ زور آور ہے، بدلہ لینے والا ہے، یعنی بدلہ لینے کی پوری طاقت رکھتا ہے، اور وہ یقیناً ان سے بدلہ لے گا جنہوں نے اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی. دیکھیں آخرت میں تو سزا ملے گی ہی ملے گی ان لوگوں کو جو منافقین تھے، یہودی تھے، مشرکین تھے یا نصارہ، وہ تو دنیا میں بھی رسوا ہوئے اور آخرت میں بھی رسوا ہوں گے. آپ کو معلوم ہوگا نا کہ وہ لوگ قیدی بنائے گئے، جلا وطن ہوئے، جزیہ ادا کرنے پر مجبور ہوئے، دنیا میں بھی ان کی رسوائی ہوئی اور آخرت میں تو ہوگی ہی ہوگی. تو بہرحال اس نے فرقان کو نازل کیا، یعنی اس میں دلائل ہیں، براہین ہیں، اور ایسے دلائل ہیں جو کہ بالکل صاف اور واضح ہیں، اور قرآن کی آیات سے قرآن کے مقصد کا خود پتہ چلتا ہے کہ کس مقصد کے تحت اور کس مطلب کے لیے آیتیں نازل کی گئی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں مخلوق کی جتنی ضرورت تھی اس کے مطابق تفصیل اور تفسیر بیان فرما دی ہے، جس کی وجہ سے ہم احکام اور مسائل سے حاصل کر سکتے ہیں. ہمارے لیے واضح بھی ہو گئے ہیں احکام اور مسائل، اور کسی کے لیے کوئی عذر بھی باقی نہیں رہا، یعنی کوئی ایکسکیوزز باقی نہیں رہے. اور جو شخص اس پر ایمان نہ لائے اس کے پاس اب کوئی حجت اور دلیل باقی نہیں رہی، یعنی وہ اپنے آپ کو اس سے بری ذمہ نہیں قرار دے سکتا. جو لوگ اللہ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں انہیں بتا دیا گیا کہ ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے، جس کی شدت کا اندازہ کرنا کسی کے لیے پاسبل ہی نہیں ہے، جس کی حقیقت اور کیفیت کسی کو معلوم نہیں ہے، کیونکہ وہ غالب ہے اللہ تعالیٰ، اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. جو اس کی نافرمانی کرے وہ اس سے بدلہ لینے والا ہے. سبحان اللہ. آگے کی جو آیت ہے، ان اللہ لا یخف علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس سے کوئی چیز خواہ زمین میں ہو یا آسمان میں پوشیدہ نہیں رہ سکتی. سبحان اللہ. یہ آیت دراصل ہمارے ایمان اور عقیدے کو اتنا پختہ اور راسخ کرتی ہے، اور ہمارے دلوں میں ایک چیز ایسے بٹھا دیتی ہے کہ بندہ کچھ کر ہی نہیں سکتا پھر. اور اس کے بارے میں اتنی خوبصورت باتیں علماء کرام نے بتائی ہیں کہ اس آیت پر اگر انسان یقین کر لے اور اس آیت پر اس کو ایز اٹ از ایمان ہو تو کبھی زندگی میں وہ کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہو. کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے حال تک جانتا ہے، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، معمولی چیز بھی نہیں. یقیناً اللہ پر زمین و آسمان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں، اس کا علم تمام معلومات کو گھیرے ہوئے ہے، محیط ہے، خواہ وہ ظاہر ہوں یا پوشیدہ. جب وہ دلوں میں اٹھنے والے خیالات تک کو جانتا ہے تو آپ بتائیے کہ کوئی کام اس کی مرضی یا اس کی یعنی اللہ تعالیٰ کے علم لائے بغیر کیسے ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. یہ آیت ہمارے ایمان کو پختہ کرتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر بات جانتا ہے، ہمارے دلوں کے خیالات تک جانتا ہے. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کوئی بات پوشیدہ نہیں، یعنی آپ دیکھیں کہ اگلی جو آیت آ رہی ہے اس آیت کو سامنے رکھ کر اگر ہم دیکھیں گے کہ جب وہ ماؤں کے پیٹ میں جو جنین ہوتا ہے اس کو تک جانتا ہے کہ وہ کن مراحل سے گزر رہا ہے، تو کوئی اور بات اسے کیسے پوشیدہ ہو سکتی ہے، کیسے چھپی رہ سکتی ہے. اور جیسے پچھلی دفعہ شاید میں نے کہا تھا آپ لوگوں سے نا کہ ہم جب روزہ رکھتے ہیں اور گھر میں کوئی نہیں ہوتا، اسپیشلی خواتین گھر میں رہ جاتی ہیں، مرد حضرات باہر چلے جاتے ہیں، بچے اسکول چلے جاتے ہیں، لیکن آپ خود اپنے دل کو ٹٹول کر دیکھیے کبھی ہمارے دل میں غلطی سے بھی یہ خیال آتا ہے کہ ہم ایک گھٹ پانی ہی پی لیں یا کچھ چکھ ہی لیں، کھانا ہی کھا لیں، نہیں، اتنی بڑی کچھ دعوتیں بھی ہوتی ہیں روزے کے دوران رمضان میں، تو ایون دعوتوں میں کھانے کو ہم چکھتے بھی نہیں ہیں، چاہے وہ اچھا بنے یا برا بنے، نمک کم ہو یا زیادہ ہو، ہے نا، کیونکہ ہمیں کس بات کا یقین ہوتا ہے؟ سبحان اللہ، یعنی یہی تو ایمان ہے اصل میں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، آپ کتنے بھی اندھیروں میں چلے جائیں اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ ایک واقعہ ہمارے بہت ہی قریبی ملنے والے ہیں، ہمارے بہت کلوز فرینڈ ہیں، تو ان کے بھائی کے ساتھ واقعہ پیش آیا تھا۔ رمضان کے دن تھے اور وہ کسی کام سے بازار گئے تھے، کہا جاتا ہے روزے کی ہی حالت میں تھے، تو راستے سے چل رہے تھے کہ پیچھے سے کسی ٹرک نے اتنی زور سے ٹکر ماری کہ ان کے آن دی اسپاٹ دونوں کڈنیز باہر نکل کر آ گئے تھے، یعنی اتنا خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ تو ان کو ایمرجنسی میں ہاسپٹل لے جایا گیا، اور وہاں پر یعنی ان کا ہوش و حواس تھوڑا بہت باقی تھا، یعنی پوری طرح سے بے ہوش نہیں ہوئے تھے، جسم کے بہت حصے ڈیمیج ہو گئے تھے لیکن ذہن پوری طرح کام کر رہا تھا۔ تو کہا جاتا ہے کہ جب ان کو لے جایا جانے لگا تو راستے میں لوگوں نے ان کو پانی پلانے کی کوشش کی، ان کو جب اسٹریچر پر ڈالا گیا اور اندر آپریشن روم کے لیے، تو تھوڑا سا پانی پلانے کی کوشش کی، تو انہوں نے اشارے سے منع کیا، بول نہیں پا رہے تھے وہ، اور پھر اس ہلکی سی آواز میں کہا کہ میں روزے سے ہوں۔ سبحان اللہ، آپ سوچیں کہ ایک انسان جس کی جان جا رہی ہے اور اس کی کڈنیز نکل کر باہر آ چکے ہیں، اور اس کے باوجود بھی اس کو اس بہانے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا دین بہت ہی آسان ہے اور بہت اس میں ہمارے لیے آسانیاں ہیں، کہ جب کسی کی جان جا رہی ہو تو اس وقت اس کے لیے سب چیز جائز ہو جاتی ہے، اس وقت تو حرام بھی حلال ہو جاتا ہے نا، یعنی جان بچانے کے لیے آپ حرام بھی کھا سکتے ہیں، جتنا آپ کی جان بچانے کے لیے کافی ہے۔ لیکن سبحان اللہ، بندے کا ایمان اور یقین آپ دیکھیے، کہ وہ بندہ کہتا ہے کہ نہیں میں روزے سے ہوں، یعنی ان کو اس حال میں بھی اس بات کی فکر کہ نہیں میرا روزہ نہ ٹوٹ جائے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں پر کیسے نہ رحم آئے، یعنی یہی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کیا کہا تھا کہ جو بات میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، میں انسان کو پیدا کر رہا ہوں تو اس کی جو حکمت ہے وہ میں ہی جانتا ہوں، تم نہیں جان سکتے۔ اور کیوں اشرف المخلوقات بنائے انسان کو، کیوں فضیلت دی، ایون فرشتوں کو کوئی چیز کی آزادی نہیں، لیکن انسان کو آزادی، فرشتوں سے سجدہ کروایا گیا انسان کو۔ تو یہ جو ہماری عبادت ہے، یہ جو ہمارا ایمان ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب، مطلوب اور پسندیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرشتوں سے انسان کو سجدہ کروایا۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیجیے انسان کی عظمت کا۔ لیکن یہی انسان جس کی اتنی عظمت کروائی گئی، پھر جب وہ شرک اور گناہوں اور دلالت اور گمراہی کے اندھیروں میں بھٹکتا ہے اور گرتا ہے، تو پھر وہ ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے۔ تو کیوں انسان اپنی ویلیو خود گھٹاتا ہے؟ یعنی آج ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ کتنا بڑا آنر ہے ہمارے لیے، الحمدللہ ہم انسانوں کے لیے، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرشتوں سے سجدہ کروایا انسان کو، اس کو اشرف المخلوقات بنایا، اس کو بہترین ساخت پر پیدا کی، انتہائی خوبصورت اس کی صورت بنائی۔ تو یہ انسان کیسے اپنے رب سے بے پرواہ ہو سکتا ہے، کیسے اس سے لاپرواہی برت سکتا ہے، کیسے اس سے منہ موڑ سکتا ہے؟ تو یہ چھوٹی چھوٹی روزمرہ کی چیزیں ہیں۔ اور آپ دیکھیں بچوں کو بچپن سے جو تعلیم دی جاتی ہے، کہ اب ہم جاتے ہیں اسٹیشنری میں یا سپر مارکیٹ بقالہ وغیرہ جاتے ہیں، یا کوئی بڑے اسٹور چلے گئے ہم، ہائپر مارکیٹ چلے گئے، اور آپ کو تو معلوم ہے کہ جب ہم جو بڑی بڑی مارکیٹ ہوتی ہیں، جو لوگ یہاں رہتے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ اب تو انڈیا میں بھی ساری یہ چیزیں کھل چکی ہیں، انڈیا پاکستان میں بھی، لیکن پہلے آج سے 20-25 سال پہلے سمجھے کہ جیسے سپر اسٹور یہاں تھے ویسے ہر جگہ وہاں اویلیبل نہیں تھے، تو اب ہر چیز اٹھا اٹھا کر ٹرالی میں ڈالتے جاتے ہیں، اور ہر جگہ چپس کے پیکٹ رکھے ہیں، بسکٹس ہیں، جوسز ہیں، آپ کی پورے شاپنگ کرنے تک کہ بچہ آرام سے ایک چپس کا پیکٹ یا ایک جوس کا جو پیک ہے وہ پی سکتا ہے۔ لیکن یہی بات بچوں کے دل میں ڈالنی ہے کہ نہیں، آپ دکاندار سے تو چھپا سکتے ہیں کہ آپ نے کیا چیز کھا لی اور پی لی اور اس کو پے بھی نہیں کیا، لیکن آپ اللہ تعالیٰ سے تو نہیں چھپا سکتے نا، اور ہمیں کس کو جواب دینا ہے؟ صرف ہمیں دکاندار کی تو فکر اور پرواہ نہیں ہے، ہمیں کس کی فکر اور پرواہ ہے؟ اگر بچپن سے ماں باپ بچوں کو کہیں کہ جو چپس آپ نے کھائے ہیں بیٹا، اس کا ریپر سنبھال کے رکھو، بل پے کرتے وقت ہمیں پے کرنا ہے، جو جوس آپ نے پیا اس کا پیک سنبھال کے رکھو تاکہ اس کا بل ہم پے کر سکیں۔ ایک دفعہ کی بات ہے کہ ایک بچہ چھٹیوں میں انڈیا جانے کا اتفاق ہو، تو کوئی بچہ، وہاں پر تو شاپ ایسی عادت نہیں ہوتی، یہاں پر تو بچے کبھی شاپنگ کرتے نہیں، یہاں والدین ہی شاپنگ کرتے ہیں، بچوں کو کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا ہے، تو کوئی چیز منگوائی گئی، سامنے ہی کوئی شاپ تھی، तो दुकानदार ने गलती से ज़्यादा पैसे वापस दे दिया। तो वो बच्चा वापस गया और दुकानदार से कहा कि अंकल आपने ये पैसे ज़्यादा वापस दे दिए हैं, हमें वापस इतने ही चाहिए थे, ये एक्स्ट्रा पैसे हैं। तो दुकानदार बहुत देर तक हैरत से बच्चे को देखता रहा और कहा जाता है कि उसने बहुत सारे कुछ चॉकलेट्स वगैरह निकाल के बच्चे को दिया कि पहला बच्चा है जो अगर मैंने ज़्यादा पैसे दे दिए तो वापस लेकर आया है, वरना तो यहाँ तो ऐसा होता है अक्सर, आपने देखा होगा कि जब गलती से ऐसी कोई ज़्यादा की चीज़ आ जाती है तो क्या किया जाता है, नॉर्मली क्या मामला होते हैं। जी बिल्कुल, तो ये असल में ये बात बचपन से बिठाई जानी चाहिए जहन में कि अल्लाह ताला, यानी हम अगर बच्चों को देखें, मैं तो कहती हूँ कि बचपन से बच्चों को ये बात उनके जहन में भर दी जाए, बाद में आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पेश आती कि अल्लाह ताला जानता है। ये जो बात यहाँ पर आई है ना कि इन्ना अल्लाह ला यख्फा अलैहि शैउन फिल अर्दि वला फिस समा, जब वो ज़मीन और आसमान की पोशीदा बातों को जानता है और उससे कोई चीज़ छुपी भी नहीं है, तो मतलब वो इंसान को क्यों ना जानेगा, इंसान के दिलों के हालात क्यों ना जानेगा। जब वो दिलों के हालात जानता है तो हमारे खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो क्यों नहीं जानेगा। तो ये बचपन से ही बात जहन में बिठा दी जाए कि अल्लाह ताला देख रहा है, अल्लाह ताला को इल्म है, आप अल्लाह ताला से कोई चीज़ छुपा नहीं सकते। आप कोई भी चीटिंग करेंगे लेकिन वो चीटिंग आपके काम नहीं आएगी, आपने टीचर से तो हो सकता छुपा ली हो कोई बात, लेकिन अल्लाह ताला से नहीं छुपा सकते। और इसीलिए सुभान अल्लाह, नई नई बातों का देखें जैसा माहौल और वैसा फिर वो हो जाता है मामला, लेकिन जहाँ पर ये सारी चीज़ें हों तो वहाँ पर इन्हीं, चाहे छोटे पैमाने पर हो या बड़े पैमाने पर हो, टेस्ट हो या एग्ज़ाम हो, बच्चे चीटिंग नहीं करते हैं, इन्हीं चीटिंग का सवाल ही नहीं पैदा होता, लाते ही नहीं है कि अल्लाह ताला देख रहा है। और इसीलिए फिर जो अगली आयत है उस वो हमें मज़ीद मुस्तहकम करती है हमारे इस ख्याल को और इस सोच को और हमारे ईमान को कि हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामी कैफ यशा ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। हुवल्लज़ी, वही ज़ात है, युसव्विरुकुम, जो सूरत बनाई उसने तुम्हारी। सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत आयत है कि वही है जैसे चाहता है तुम्हारी माओ के पेट में तुम्हारी सूरतें बनाता है, उसके सिवा कोई इलाह नहीं, वो ज़बरदस्त है, हिकमत वाला है। ये एहसास जब हमें ये मालूम हो जाए कि अल्लाह ताला ने मेरी सूरत बनाई है और वो मेरा मालिक है, खालिक है, उसी के हुक्म और उसी के इज़्ज़त से मैं दुनिया में आई हूँ या मुझे दुनिया में कदम रखने का मौका मिला, अल्लाह ताला ना चाहता तो मैं पैदा ही ना होती, या अल्लाह ताला चाहता तो कुछ और भी मखलूक बना सकता था मुझे, कोई भी जानवरों में, जानदारों में से, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे इंसान बनाया, इंसान बनाकर पैदा किया, अशरफुल मखलूकात में से बनाया। ये चीज़ इंसान को हमेशा शुक्रगुजारी में मुब्तला करती है, वरना अब आज हम देखते हैं कि अब तो ये हाल हो गया है, यानी प्लास्टिक सर्जरी बहुत आम हो गई है, नाक थोड़ी सी चपटी क्या हो गई, उसको खड़ा करने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवा ली, फलां जगह का कुछ एक्स्ट्रा चीज़ निकल आई, हमारा चेहरा हमको पसंद नहीं आ रहा है, चौड़ा है तो लंबा कर लिया, लंबा है तो चौड़ा कर लिया, यानी जो चाहा कर लिया। तो ये अल्लाह ताला की तख्लीक में तब्दीली है असल में, इल्ला जो मेडिकली पॉइंट के लिहाज से, यानी अगर कोई मजबूरी है, कोई बीमारी है, उसकी वजह से अगर आप कुछ करवा रहे हैं तो एक अलग बात है। जैसे बाज़ अवक़ात ऐसा होता है कि कोई आपके जिस्म के किसी हिस्से में कोई गांठ निकल आती है, अब उसको निकालना पड़ा, वहाँ की स्किन निकल गई, तो अपने जिस्म की दूसरी स्किन उस हिस्से पर लगाई जा सकती है उसको जोड़ने के लिए। लेकिन अपने आप को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए इस तरह की चीज़ें करना, और वो उसमें फिर कोई खूबसूरती बाकी भी नहीं रहती। सुभानअल्लाह, हम इंसान अगर अपने जसामत पर गौर व फिक्र करें कि अल्लाह ताला ने कैसे मुतनासिबुल आज़ा हमको बनाया, कैसा शेप हमारा बनाया, सुभानअल्लाह कैसी खूबसूरती रख दी हमारे अंदर। और ये जो रंग है, गोरा, काला, चपटा, नकटा, और आंखें छोटी होना, बड़ी होना, ये हम इंसानों की सोच है। अल्लाह ताला के नज़दीक ये क्राइटेरिया नहीं है खूबसूरती का। अल्लाह ताला के नज़दीक आपको आँख है, कान है, नाक है, जिस्म है आपका, आप खूबसूरत तरीन इंसान हैं। ये हमने क्राइटेरिया बना रखा है। कुछ लोगों की सोच ये कि अच्छा, हमको अल्लाह ताला ने सबसे अच्छी मिट्टी से बनाया और जो बची खुची मिट्टी थी वो सारी इधर उधर फेंक दी, अल्लाह ताला ने उससे ये ऐसे दूसरे इंसानों को बना दिया, नाउज़ बिल्लाह, ये बहुत बड़े तकब्बुर की बात है असल में। तो हम जो सोचते कि अच्छा, ये जो हबशी लोग हैं या जिनका हमारी नज़र में जिनका रंग कम है, तो हम समझते कि अच्छा ये खूबसूरती नहीं है, लेकिन हो सकता वही लोग हमारे बारे में सोचते हों कि अच्छा ये कैसे अजीब सा रंग बना दिया इनका, कैसा अजीब सा रंग है, और हमारा रंग तो कितना अच्छा है। यानी उनके नज़दीक खूबसूरती का मैार कुछ और होगा और हमारे नज़दीक खूबसूरती का मैार कुछ और होगा। हो सकता हम खड़ी नाक को, जो हमारे इंडिया पाकिस्तान में स्पेशली कि इतने मजाक बनाए जाते हैं, ज़रा सी अगर नाक चपटी हो जाए, पकौड़ा या पता नहीं क्या कुछ कहते हैं, تو آپ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی یعنی جو جس کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے، ماؤں کے پیٹوں میں جیسی چاہا ان کی صورت بنا دی، آپ اس کا مذاق بنا رہے ہیں؟ یعنی ہمیں ڈر نہیں لگتا، ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑ لے؟ اور اللہ نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے پھر ہماری صورت کسی یعنی جسم انسان کا ہو اور شکل جانور کی ہو تو کیا ہوتا پھر؟ تو یہ کتنا اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا۔ تو آئینہ دیکھ کے رونا کہ ہائے میرا رنگ کیوں کم ہو گیا، میری آنکھیں کیوں چھوٹی ہیں، میری پلکیں تو گھنی ہیں ہی نہیں، میرے دانت اندر کیوں نہیں ہیں، میرے ہونٹ ایسے کیوں نہیں ہیں، میرے ہونٹ پتلے کیوں ہیں، میرے ہونٹ موٹے کیوں ہیں، میرے ہونٹ چوڑے کیوں ہیں؟ یعنی اتنے، اور اسپیشلی جب لڑکیاں دیکھنے جاتے ہیں لوگ، پتہ نہیں جب اگر وہ بیٹوں کی اگر مائیں ہو گئیں یا بیٹوں والے ہو گئے تو بس سمجھے وہ تو آسمان پر پہنچ گئے۔ اور پھر ہر لڑکی میں جو نقص نکالا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر جو فقرے کسے جاتے ہیں اور جو تبصرے ہوتے ہیں، ایسے لگتا ہے نعوذ باللہ خود خدا بن بیٹھے ہیں۔ بتائیے صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ یہی ہوتا ہے نا ہمارے معاشرے میں۔ آپ کو لڑکی دیکھنے جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کیا کہ کوئی وہ ماڈل یا کوئی پیس ہے یا کوئی شو پیس ہے کہ جس کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ چل کر بتاؤ، کھڑے رہ کر بتاؤ، بیٹھ کر بتاؤ، بال بتاؤ، بول کر بتاؤ، یہ کیا بات ہوئی؟ ہاں بھائی ادھر کہیں فنکشن میں دیکھ لی، کہیں ادھر ادھر دیکھ لی، اتفاق سے دیکھ لی، وہ ایک الگ بات ہے۔ یہ بھی ایک بڑا بہت برا سسٹم ہے۔ آپ دیکھیں یہ اسلامی سسٹم ہے ہی نہیں لڑکی دیکھنے جانا۔ ٹھیک ہے، اب اگر آپ کو کسی کے بارے میں بالکل بھی معلومات نہیں ہے تو کسی بہانے سے کسی اور طریقے سے جا سکتے ہیں، اور اس میں بھی ضرورت نہیں کہ آپ لڑکی کو ایک ماڈل بنا کر ہی بٹھائیں کہ اس کو دیکھ کے بیچاری وہ کتنا آکورڈ فیل کرتی ہے لڑکی جب اس کو کسی کے سامنے بٹھایا جاتا ہے۔ آپ خود بتائیے، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ جی یہ تو اتنی تکلیف دہ بات ہے کہ بغیر حجاب کے فوٹو بھیجو، بالوں کی فوٹو بھیجو، بال بتاؤ، چل کر بتاؤ کہ چال کیسی ہے، لا حول ولا قوۃ الا بالله، کیا آپ قیمت لگا رہے ہیں، بولی لگا رہے ہیں؟ یعنی آپ اپنے آپ کو خدا بنا بیٹھے ہیں نعوذ باللہ۔ صحابہ نے کبھی ایسے نہیں کیا۔ آپ کو پتہ ہے کبھی کوئی صحابی نے ایسی لڑکی جا کر دیکھی ہو گھر میں کہ ہم کو شادی کرنا ہے ان کے گھر والوں نے؟ نہیں۔ جی بالکل ہم اسی چیز سے گزر رہے ہیں۔ کئی لڑکیوں کے میرے پاس میسیجز آئے سوالات کی صورت میں کہ بتائیے کہ یہ کہاں تک جائز ہے۔ ہم بہت عجیب آکورڈ فیل کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو کم تر پھر محسوس کرتے کہ اچھا ہم کو اس طرح سے دیکھا جا رہا ہے۔ اور کتنا سچ میں عجیب سا لگتا ہے کہ جب سامنے والا لگے کہ سارے چار لوگ، دس لوگ بیٹھے ہیں سامنے، سب آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کے اٹھنے بیٹھنے، ہنسنے بولنے، آپ کے چہرے کے ایکسپریشن، ہر چیز کو دیکھا جا رہا ہے۔ جیسے لگتا ہے کہ مجرم کوئی کھڑا ہو کٹہرے میں اور اس پر سب الزام لگا رہے ہوں، تم نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، تمہاری آنکھ چھوٹی ہے، تمہارے کان پتہ نہیں کیا کچھ ہے، تمہارا رنگ ایسا ہے، تمہاری چال ویسی ہے، تمہاری گردن ویسی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو خوبصورت ہی بنایا ہے، اس کے رنگ اچھا ہونے سے، اس کا رنگ کم ہونے سے، یا اس کی ناک چھوٹی یا بڑی ہونے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ انسان ہے نا الحمدللہ، تو انسان ہونے کی وجہ سے وہ اچھا ہی لگے گا۔ سبحان اللہ، کبھی انسان یہ سوچ لینا کہ اللہ تعالیٰ نے میری صورت گری کی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی ماں کے پیٹ میں جیسے چاہا بنا دیا، تو کتنی اس کے اندر شکر گزاری پیدا ہوگی کہ اللہ نے جیسے چاہا میری صورت بنائی۔ تو کبھی اس بات کو دل پر نہ لیں کہ میرا چہرہ ایسا ہے اور میرا قد ایسا ہے، اور یہ ہائٹ پر بھی اتنا آبجیکشن لیا جاتا ہے، اتنا سامنے والے کو یعنی ڈیگریڈ کیا جاتا ہے، ذلیل کیا جاتا ہے، جیسے کہ انسان نے اپنے آپ سے ہی خود سے یعنی اس کا خود کا قصور ہے کہ اس کی ہائٹ چھوٹی ہو گئی، اور اگر آپ کی ہائٹ بڑی ہے تو مطلب آپ نے اپنے ہاتھ سے اپنی ہائٹ لمبی کر لی۔ تو کس کی دین ہے ہائٹ لمبی ہونا، چھوٹی ہونا؟ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، آپ کا اس میں کہاں سے کمال ہو گیا؟ تو سبحان اللہ، یہ انسان کی جو تخلیق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی نشانی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ایک نطفہ ہوتا ہے، ایک بوند ہوتی ہے، وہ بھی یعنی جس کو پسند بھی نہیں کرتے ہم، یعنی جس کو جو نجاست کہلاتی ہے، لیکن اسی بوند سے، اس نطفے سے، اس نطفے کو کئی مراحل سے گزار کر اللہ تعالیٰ نے کیسے انسان کی شکل بنا دی، ہڈیاں، گوشت، خون کا لوتھڑا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی نشانی ہے کہ دنیا میں کروڑہا اور اربوں انسان پیدا ہو چکے ہیں، لیکن آپ دیکھیں سبحان اللہ کسی کی شکل و صورت ایک دوسرے سے ملتی جلتی نہیں ہے۔ ایون اگر شکل و صورت ملتی بھی ہو، اگر ٹوئنس پیدا ہو گئے، تو بھی آپ دیکھیں ان کے جو انگوٹھوں کے نشان ہیں، ان کے جو آنکھوں کی جو تصویر ہے، وہ بالکل ڈفرینٹ ہوں گی۔ سوچیں اللہ تعالیٰ کتنے ماسٹر پیس بنا چکا ہے اور کوئی ریپیٹ نہیں ہوا سبحان اللہ۔ ہم تو کر ہی نہیں سکتے ایسا، سوچ بھی نہیں سکتے، ہم تو دو چیزیں سملر نہیں بنا سکتے سبحان اللہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر کیسے انسان باتیں بنا سکتا ہے، کیسے بول سکتا ہے کہ یہ کمی ہے؟ آپ کون ہوتے ہیں کسی کو اس طرح سے بولنے والے؟ آپ کو کس نے یہ اتھارٹی دی ہے؟ تو سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے کہ کروڑہا انسان پیدا ہو چکے ہیں، لیکن کسی کے ایک دوسرے سے شکل و صورت ملتے جلتی نہیں ہیں۔ جو بنیادی اختلافات ہو سکتے ہیں، رنگ ہو سکتا ہے، قد و قامت ہو سکتی ہے، نقوش ہو سکتے ہیں، لیکن دیکھا جائے تو سانس لینے کی جگہ وہ ناک ہی ہے، کھانے کی جگہ وہ منہ ہی ہے، یعنی وہ ساری چیزیں تو سب کی ایک ہی جیسی ہے۔ تو سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو، یعنی ہزاروں لاکھوں کروڑ انسان ہیں، ہر ایک کو جو امتیازی شکل و صورت عطا فرمائی، یہ اسی وحدہ لا شریک کی قدرت کاملہ کا کارنامہ ہے، اور اس کی حکمت کاملہ کا تقاضا ہے کہ اس نے جو حمل کے دوران اور اس کے بعد کے جتنے مراحل تھے، جنین کی جو جو چھوٹی ضرورت تھی اس کو پورا کیا، ماں کے پیٹ کے اندر اتنے اندھیرے میں کیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک ماں کے رحم میں اس چھوٹے سے جنین کو غذا پہنچاتا ہے، کیسے اسے آکسیجن پہنچتی ہے، کیسے اسے فوڈ پہنچتا ہے وہاں پر، اور کیسے وہ بچہ، یعنی جو ایک خون کا لوتھڑا تھا، کیسے وہ شیپ بدلتا ہے اور ایک مکمل انسان بن جاتا ہے سبحان اللہ۔ پھر اس کی جو پیدائش ہے، یہ بھی کتنا بڑا معجزہ ہے ہم سب کے لیے۔ میں تو کہتی کہ صرف ایک بچے کی پیدائش ہی اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے لیے کافی ہے، کچھ اور نشانیوں کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہے کہ نہیں؟ آپ بتائیں کہ سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو تخلیق فرمائی ماں کے رحم میں، کیسے وہ اندر بچے کو ہر چیز پرووائڈ کرتا ہے، پھر جو اس کی پیدائش ہوتی ہے، اور پھر کیسے وہ اتنی چھوٹی چھوٹی اس کی انگلیاں، کبھی دیکھیں بچے کے، چھوٹے نیو بورن بیبیز کی جو انگلیاں ہوتی ہیں، اس کو دیکھ کر ہی اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا احساس ہوتا ہے کہ اتنا چھوٹا سا بچہ، نیو بورن بیبی، اتنی چھوٹی سی اس کی انگلیاں، اور ان انگلیوں میں ناخن بھی ہوتے ہیں الحمدللہ۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے، کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو جسم دیا، پھر کیسے اس میں روح پھونکی، اور پھر اس کی تربیت کے لیے جو جو چیزوں کی ضرورت تھی وہ سب چیزیں مہیا کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ یعنی ایک انسان کو کیا چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے بچہ؟ آپ دیکھیں ہر چیز، ایک ماں ہے، باپ ہیں جو اس کی پرورش کرتے ہیں، پورا انوائرمنٹ ہے، پورا ماحول ہے، آکسیجن، پانی، غذا، ہوا، ہر چیز اس کو ملتی ہے الحمدللہ۔ تو کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے۔ تو ماؤں کے پیٹوں میں جو بچے ہیں انہیں مخلوق کی نظریں نہیں دیکھ سکتی، یعنی اللہ تعالیٰ کا علم تو ہر چیز پر محیط ہے، خواہ وہ چھپی ہوئی ہوں یا ظاہر ہوں، نہ لوگ ان کے بارے میں جان سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بڑی باریک بینی سے انہیں سنبھالتا ہے، اور ان بچوں کے تعلق سے جو جنین ہوتے ہیں اندر ماؤں کے رحم میں، ان کے لیے ہر جو اندازہ مقرر کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ اندازہ بالکل صحیح ہوتا ہے، کہ اسی لیے کہا کہ وہ ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جس طرح چاہتا ہے بناتا ہے، یعنی کامل جسم والے یا ناقص الخلقت۔ بعض وقت کچھ بچوں میں کمی رہ جاتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، خوبصورت یا بدصورت، مذکر یا مؤنث، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کا معبود ہونا ثابت ہے، متعین ہے دلائل سے اور براہین سے، نہ صرف یہ کہ وہ معبود ہے بلکہ وہ الہ واحد ہے، ایک ہی الہ ہے، اس کے سوا کوئی اور ہے ہی نہیں جس کی عبادت کی جا سکے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، اسی سے دعائیں کرنی چاہیے، باقی تمام جو لوگوں نے بنا رکھے ہیں جھوٹے معبود، وہ سب باطل ہیں۔ اور یہیں پر پھر نصارہ کی بھی تردید ہو جاتی ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی حیات کاملہ، اس کی قیومیت، یعنی قیومیت تامہ کا ثبوت ہے، اور تمام مقدس صفات کا ثبوت ہوتا ہے، ملتا ہے ہم کو اللہ تعالیٰ کی، اور شریعتوں کا بھی ثبوت ملتا ہے، اور یہ بیان کہ وہ لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا باعث تھیں جو پہلی کتابیں تھیں، اور یہ کتاب قرآن بھی ہدایت اور رحمت کا باعث ہے۔ اور لوگوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہدایت یافتہ اور دوسرے ہدایت سے محروم، ایک ہدایت قبول کرنے والے، ایک ہدایت قبول نہ کرنے والے، ایک اللہ تعالیٰ کی ہر بات پر سر جھکانے والے، ایک اللہ تعالیٰ کی ہر بات پر نافرمانی کرنے والے۔ تو ان آیت میں ہمیں اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت، اس کی مشیت، اس کی حکمت کا ثبوت ملتا ہے سبحان اللہ۔ یعنی جتنا ہم ان آیت کو پڑھیں گے، اتنا ہمارا اللہ تعالیٰ پر یقین، ایمان بڑھتا چلا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ہم کو احساس ہوگا کہ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں یہی تو چیز چاہیے، یعنی قرآن پڑھنے کا مقصد کیا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی عبادت کا مقصد کیا ہے، کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جو قدرت کاملہ ہے اس کو پہچانے، محسوس کریں، تاکہ ہم اپنے آپ کو سرنڈر کر سکیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، ہم اپنے آپ کو جھکا سکیں اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ وہ جو آتا ہے نا کہ سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گریں لوہے جبیں تازہ کریں، یعنی آج انسان نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کر کے اللہ کی بندگی کو بھلا دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کے احساس سے انسان آج بے پرواہ ہو گیا ہے، بے بہرا ہو گیا ہے۔ تو ہم کو اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے آپ کو جھکانے کی ضرورت ہے، سرنڈر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ سب، یہ جو ایمان کی پختگی ہے یا ایمان کی کاملیت ہے یا یہ جو بندوں کے تعلق سے ہمارا آج رویہ ہے، یہ اسی وقت ختم ہو سکتا ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کو پہچانیں، ہمارے اندر وہ احساس جاگزی ہو، وہ احساس پیدا ہو کہ آپ کسی کو جو چاہے وہ نہیں کہہ سکتے، اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے، وہی اللہ نے آپ کو بھی بنایا ہے اور اس کو بھی بنایا ہے جس کے بارے میں آپ اس طرح سے کمنٹ پاس کر رہے ہیں۔ اور اپنی خود کی صورت پر بھی ہم کچھ کمنٹ پاس نہیں کر سکتے کہ ہم کو ایسے ہی بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، ویسے بنا دیا، کاش ایسا ہوتا تو اچھا ہوتا، کاش ویسا ہوتا تو اچھا ہوتا، کیوں میں لڑکی بن گئی، مجھے لڑکا کیوں نہیں بنایا، کیوں میں لڑکا بن گیا، مجھے لڑکی کیوں نہیں بنایا۔ جو آپ کو بنا دیا آپ کو اسی پر قانع رہنا ہے۔ اور یہی اب دیکھیں، یہیں سے وہ اس کی بھی یعنی باطل ہونا ثابت ہوتا ہے کہ جو آج کل لوگوں کے ذہنوں میں ایک خناس بھرا ہوا ہے نا، شیطانی سوچ جو آ گئی کہ بس مجھے اندر سے محسوس ہوتا ہے کہ میں لڑکی ہوں، مجھے اندر سے محسوس ہوتا ہے کہ میں لڑکا ہوں، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اگر آپ کو محسوس بھی ہوتا ہے تو آپ کو اپنے خیالات اپنے اندر ہی رکھنے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو چیز بنا کر پیدا کر دی آپ کو اسی پر قانع رہنا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو لڑکی بنایا تو لڑکی ہی رہیں گے آپ، آپ اپنے آپ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں جینڈر چینج کر لوں اپنا۔ تو جو ہومو سیکشوالٹی ہے، یہ جو آج کل جو ایل جی بی ٹی کا جو ایشو نکلا ہے، جو سب سے بڑا مسئلہ آج ہم کو درپیش ہے، وہ یہیں ختم ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ماؤں کے پیٹ میں جیسے آپ کو بنانا تھا بنا دیا، اب آپ وہی ہیں۔ اب اگر آپ کی دل میں چاہت ہو بھی رہی تو آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے، آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکم پر ویسے ہی قائم رہنا ہے۔ کیونکہ یہی تو سب سے بڑا فتنہ آج کا یہی ہے کہ ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ اچھا مجھے اندر سے خواہش ہو رہی تھی کہ میں لڑکی ہوں، حالانکہ میں لڑکا ہوں، تو وہ اپنے آپ کو لڑکی بنا لیا، اس نے لڑکیوں کے کپڑے پہننا شروع کر دی۔ اور کوئی لڑکی تو کہتی کہ مجھے اندر سے خواہش ہوتی کہ میں لڑکا ہوں، نہیں، ایسا آپ نہیں کر سکتے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق رہنا ہے کہ جس رب نے آپ کو پیدا کیا، لڑکی بنا کر پیدا کیا، آپ کو لڑکی ہی رہنا ہے۔ اور کچھ ناقص الخلقت ہوتے ہیں، نہ لڑکا نہ لڑکی، تو آپ کو ایز اٹ از رہنا ہے، آپ اپنا جینڈر نہیں چینج کرا سکتے۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم کرے۔ اسی لیے قرآن ہدایت ہے، اور یہ ہر دور کے لیے الحمدللہ کہ ہر دور میں آنے والے جو بھی فتنے ہوں گے، میں نے آپ کو اس دن حدیث پڑھ کر سنائی تھی نا، جو ہم نے انٹروڈکشن میں پڑھا تھا، کہ جب رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ فتنے آنے والے ہیں قریب، تو صحابہ نے یہ نہیں پوچھا تھا کہ فتنے کیا ہوں گے، صحابہ نے کیا پوچھا تھا آپ بتائیں، کتنی عقل مندی کا کام کیا تھا کہ یا رسول اللہ ان فتنوں سے نکلنے کا طریقہ کیا ہوگا، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب۔ سبحان اللہ، اس میں تم سے پچھلے لوگوں کا بھی ذکر ہے، آگے آنے والے لوگوں کا بھی ذکر ہے، پچھلے لوگوں کے بھی مسائل کا حل تھا، آگے آنے والے لوگوں کے بھی مسائل کا حل ہے، فتنوں سے نکلنے کا علاج بھی اس میں موجود ہے۔ تو آج بھی ہم تمام فتنوں سے بچ سکتے ہیں اس کتاب کی وجہ سے، اس قرآن کی وجہ سے۔ فتنے تو آتے چلے جائیں گے دنیا میں، قیامت تک فتنے برپا ہوں گے، اور دن بدن فتنے بڑھتے ہی رہیں گے، لیکن ان سب سے نکلنے کا علاج کہاں ہے؟ قرآن میں موجود ہے الحمدللہ۔ تو جو قابل توجہ آج کی آیت کے حساب سے جو بات تھی کہ یعنی ہم قرآن تدبر و عمل کر رہے ہیں نا، کہ ہم غور و فکر کریں، اور سوالات سے ہی غور و فکر پیدا ہوتے ہیں۔ تو جو ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اس سے ہمیں کیا بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ انسان کو اگر جب کچھ گناہ کرنے کا دل چاہے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ ایسی جگہ تلاش کرے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نظر سے چھپی ہوئی ہو، کوئی ایسا آسمان یا کوئی ایسی زمین تلاش کرے، کوئی ایسی جگہ تلاش کرے جہاں وہ اللہ سے چھپ کر کام کر سکتا ہو۔ تو آپ مجھے بتائیے، کیا ہے کوئی ایسی جگہ؟ کوئی جگہ ایسی ہے جہاں آپ اللہ سے چھپ سکتے ہوں، زمین اور آسمان میں یا زمین کے نیچے؟ نہیں ہے۔ دوسری قابل توجہ جو بات ہے وہ اس آیت سے جو ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ هو الذی یصوّرکم فی الارحام کیف یشاء۔ سبحان اللہ، یہاں پر اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی صفت بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے چاہا آپ کو بنایا۔ تو اس کے لیے پھر جب اللہ تعالیٰ نے ہم کو انسان بنایا، اس نے ہمیں پیدا کیا، ہم اس کی مخلوق ہیں، وہ ہمارا خالق ہے، تو یہ جو ہمارے اندر یہ صفت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر یہ صفت ڈالی کہ ہم کو انسان بنایا، ہم کو مخلوق بنایا، ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، تو پھر ہمیں ویسے ہی کام کرنے چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو محبوب و مطلوب ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اس سے ہٹ کر نہیں۔ تو ہم اپنی جسمانی ساخت پر غور کریں، اپنی جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو صلاحیت دی ہیں ان سب پر غور فکر کریں، تو اس سے مزید ہم کو اللہ تعالیٰ کی حکمت کاملہ کا احساس ہوتا ہے، اس کی قدرت کاملہ کا احساس ہوتا ہے، مزید اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے آگے سرنڈر کرنے کو دل جاتا ہے، اور بے اختیار زبان سے اللہ تعالیٰ کی تعریف نکلتی ہے۔ اور یہی تو اللہ تعالیٰ کو چاہیے، یہی دل گرویدہ چاہیے اللہ تعالیٰ کو، یہ نرم دل چاہیے جس میں اللہ تعالیٰ کی بندگی ہو، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہو۔ اور اپنے آپ کو سرنڈر کرنے کا جذبہ ہو، اور یہی ہمارا مقصد بھی ہے قرآن پڑھنے کا اور ہونا بھی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ تو فی الحال ہم یہاں تک ہی کرتے ہیں، عزیز الحکیم آیت نمبر 6 تک۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایز اٹ از ایمان لا سکیں، جیسے کہ جس مقصد کے لیے وہ نازل کی گئی ہیں اس کو سمجھیں، اس میں غور و فکر کریں، تدبر کریں، اور انہی میں سے مسائل کا حل نکالیں۔ استنباط اسی کو کہتے ہیں کہ ہمارے ہر دور کے مسائل کا حل اسی میں موجود ہے الحمدللہ، اور ہر فتنے سے نکلنے کا راستہ بھی اسی میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق دے کہ ہم قرآن اور سنت کی صحیح تعلیمات کی روشنی میں اپنی زندگی گزاریں، اور اسی پر چلتے چلتے ہم اللہ تعالیٰ سے جا ملیں، اور وہ ہم سے راضی ہو اور ہم اپنے رب سے راضی ہوں۔ آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم